بہرحال فرمایا فنکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو جو پسند آئے تم کو، اور پسند کیا ہے باقی معاملے طے کر کے آخر میں، کہ ہاں جہاں نکاح ہونے لگا وہ واقعی ٹھیک ہے، بس کام چل جائے گا. ما طاب لکم من النساء، مسنا دو، اثنین سے مسنا، وثلاثا اور تین، ورباع اور چار، یعنی ایک مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ، ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ بیسک نارم ایک ہی ہے، لیکن ایکسپشنل کیسز میں دو کی بھی اجازت ہے، تین کی بھی، اور حد سے حد چار کی بھی. چار تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چار سے زیادہ شادیاں کی، چار سے زائد، تو وہ آپ کی خصوصیت تھی، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادہ شادیاں اور یہاں چار شادیوں کی اجازت، ایک ایسا نقطہ، ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو بہت بلیم کیا جاتا ہے، اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، اسلام میں مردوں کو بہت وحشی اور نہ جانے کیا کچھ شمار کیا جاتا ہے. تو اس کی حقیقت پر کہ یہ چار تک کی اجازت کیوں دی گئی، اس پر میں کچھ بات کروں گی. کیونکہ عورتیں بطور خاص اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہیں. تم قرآن پڑھتی ہو، تمہیں پتہ ہے قرآن میں عورتوں کے اوپر کیا ظلم ڈھائے گئے، وہاں تو مردوں کی عیاشی ہے، چار چار شادیوں کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے. فن کی ہو، اور عورت بیچاری کو تو صرف ایک ہی آدمی سے بندھے رہنے کی تاکید ہے، ہے نا ناانصافی. اور اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہمارا ہی مسلمان جدید پڑھا لکھا طبقہ اپنی آنے والی جنریشن کے ذہنوں کو مسموم کر رہا ہے، یہ وہ موضوع ہے جس کے ذریعے مسلمان عورت کو اس کے دین سے بدگمان کیا گیا ہے. اس لیے آپ سب جو دین پڑھ رہے ہیں، آپ سب کا اس معاملے میں اچھی طرح شرح صدر ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت اور اصلیت کو پوری طرح واضح ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ حکم ایک رخصت ہے، نہ کہ ایک واجب درجے کا حکم کہ ایسا ضرور کر لو. جس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے وہاں کیا کہا گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو خوف ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے. ذرا سی اپنی بات پہ پیچھے پلٹتی ہوں، تھوڑا سا ایک دو ریفرنس آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جو میری نگاہ سے ہٹ گئے. کہ یہ جو الزام تراشی کی گئی ہے نا مسلمانوں پر، اور مسلمان عورت کو اور عمومی طور پہ مردوں کو بھی دین سے بدگمان کیا گیا اس ایشو کی وجہ سے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کرسچن مشنریز کی طرف سے ہوئی ہے. ایک آرٹیکل ہے مشنری دنیا کی نظر میں مسلمان عورت، مسلم وومن ان دا مشنری ورلڈ، یہ ایک رسالہ ہے دا مسلم ورلڈ، ایک جرنل ہے دا مسلم ورلڈ، اس میں یہ چھپا تھا اپریل 1998 میں. اس کے پیجز 141 سے 164 تک یہ مضمون چھپا تھا، اور رائٹر کا نام ہے ایرک فریز، ERIK، ایرک فریز، FREAS. اس میں، اس آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں، یعنی اس آرٹیکل کا خلاصہ ہے، 19ویں صدی میں امریکہ اور برطانیہ سے ابھرنے والے پروٹیسٹنٹ اداروں نے مختلف تحریکیں شروع کی. انہوں نے بیشتر اپنے مطالعے کا محور مشرق وسطی اور خلیج کے ممالک کو بنایا، تاہم مسلمان عورتوں پر بھی بحث کی. کبھی کبھار تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مشرقی علوم کی بات ہو رہی ہے یا مسلمان مردوں اور عورتوں کے تعلقات اور اسلام کے ان کے طرز زندگی پر اثرات جیسے موضوعات جانچے اور پرکھے جا رہے ہیں. بنظر عمیق دیکھا جائے تو یہ اپنی اس تحقیق کی آڑ میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام مسلمان عورتوں کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کے پاس عورتوں کے لیے پابندی، جبر اور دکھ بھری زندگی کے سوا کچھ نہیں. ان مبلغات نے یہ راستہ اختیار کیا کہ مسلم معاشروں میں جس قدر بھی ظلم، زیادتی اور عدم رواداری ہے اس کا سبب اسلام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تاریخ ترین دھبا یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کے لیے کمتر مقام کا انتخاب کیا، نعوذ باللہ، اور قرآن کے اندر ایسی قانون سازی کی گئی جس سے عورتوں کا مقام کمتر ہو. یہ ایک آرٹیکل ہے، اے نیو ایرا فار مسلم وومن، جی ہالیڈے کا، نیو یارک میں 1911 میں چھپا تھا. اس مقالے میں مسیحی مبلغین کے شانہ بشانہ مسیحی مبلغات نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی تحقیق کو سچ ثابت کرنے کے لیے عقل اور دلیل کے ہتھیاروں سے کام لیا. تاہم تاریخی واقعات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے عمومی جذباتی رنگ اختیار کیا. ان مبلغات میں سے بیشتر کا تعلق اپنے معاشرے کے نچلے اور متوسط طبقے سے ہوتا ہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کے بھی ایسے ہی خاندانوں کو تلاش کر کے ان کا حال معلوم کیا اور مختلف پہلوؤں سے ایسی درجنوں مثالیں حاصل کی اور سینکڑوں واقعات کا خود سے اضافہ کر دیا. پچھلی اور موجودہ صدی میں مبلغین نے مسلمان عورتوں کی توجہ کھینچنے کے لیے مشترک تاریخی حوالوں کی تشریح پیش کرنی شروع کی. مثلا یہ کہا جانے لگا کہ جس طرح بائبل کے بیان کے مطابق حضرت حاضرہ کی بیٹیاں زنجیریں پہنی ہوتی ہیں، اسی طرح سے آپ مسلمان عورتیں اسلامی قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں. ان مستشرقین نے اسلام کے مختلف قوانین سے متضاد اور منفی معنی اخذ کیے. اس کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلام کی منفی تعلیمات اور قرآن میں بیان کردہ جنت کے واقعات یعنی حوروں کا ذکر وغیرہ کو اپنے تجزیے کی دلیل بنایا. مسیحی مبلغات چند پہلوؤں پر خصوصی گفتگو کر کے اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتی ہیں اور ان کے نظریات کو چند نکات میں درج کیا جا رہا ہے. اس میں خانگی امور، اس میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حقیقی گھر کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا، اور یہ کہ ان کے گھر حسد، جھگڑے، مار پیٹ اور بدگوئی کے مرکز ہوتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، سرویس کیے ہیں، کہاں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے کچھ گھرانوں کو لے کر. اور آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر اختلاف تو ہر گھر کے اندر موجود ہے، یہ صرف یہاں نہیں، کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، لیکن انہوں نے اس کو کس سے ایسوسیٹ کر دیا، اسلام سے. اور انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں گھر کے لیے بیت کے علاوہ کوئی لفظ ہی استعمال نہیں ہوتا، تو وہاں مسلمان ہمارے ہاں رائج ہوم سویٹ ہوم کی شیرینی کیسے پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو ساتھی اور مددگار قرار نہیں دیتے. ان مبلغین نے مسلمانوں پہ ترس کھایا کہ وہ اپنی مرضی کا اور پسند کا جیون ساتھی بھی تلاش نہیں کر سکتے. اور اسی طرح بہت ساری خرافات ہیں اس میں، جس میں جو بات ثابت کی گئی وہ یہ کہ مردوں کی بالادستی کا معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ. اور شوونسٹک کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، اور شوونزم، جس میں کہ مرد بالادست ہے اور عورت جو ہے وہ کمتر درجے کی ہے. اور پھر وہ مختلف تحریکوں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عورت بیچاری انتہائی مظلوم ہے اور اس کی کوئی سے نہیں کسی خاندان کے اندر. لیکن یہ غلط فہمی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہماری خواتین بطور عام ہوئی ہیں. ایک دن، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ ہماری کام کرنے والی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میڈم، عورتوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہمارے اوپر تو صرف ظلم و ستم ہوتا ہے. تو اس کی بات سے مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا کہ اس عورت کو جو ایک جماعت پڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی ٹرم کہاں سے بول رہی ہے کہ عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میڈیا نے مسلسل عورت کے حقوق کے نام سے جو پروپیگنڈا کیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے حق تو ابھی دلوایا جائے گا، اس سے پہلے تو اس کے پاس کوئی حق ہے ہی نہیں، اور اسلام نے تو گویا اس کو کوئی حق دیا ہی نہیں. لیکن اگر ہم ایک ایوریج درجے کے گھرانے کو دیکھیں اور اس میں عورت کی جو بالادستی ہے اس کو آپ دیکھیں، ایک شادی ہی کی مثال لیں، شادی میں رشتہ کون پسند کرتا ہے ہمارے ہم؟ شادی کی تاریخ کس کے مشورے سے طے پاتی ہے؟ جہیز کون خریدتا ہے؟ بری کون بناتا ہے؟ کھانے کیا پکیں گے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کون سی رسمیں کس طرح ہوگی، کون سی سیٹنگ کس طرح ہوگی، کون سا کمرہ دلہن کو دیا جائے گا، کیا جہیز بیٹی کو دیا جائے گا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ پھر شادی ہو جاتی ہے، ایک بیوی گھر آتی ہے، یا ایک خاتون خانہ جو ہوتی ہے، گھر کی تعمیر میں عموماً نقشہ بناتے وقت بھی عورت شریک مشورہ ہوتی ہے، پھر گھر سجاتے وقت بھی مشورہ کس کا ہوتا ہے، بیڈ روم کون سا بنے گا، ماسٹر بیڈ کہاں ہوگا، اس میں کس کلر کس طرح کا فرنیچر رکھا جائے گا، آج گھر میں کیا پکے گا، کس قسم کے ڈیکوریشن پیس آئیں گے، کون سی چیز کہاں رکھی، یہ سب چیزیں عموماً کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ مرد بیچارے کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس کے کپڑے دھلے ہوئے رکھے کہاں ہیں، وہ تو انتظار میں کھڑا رہتا ہے کہ خاتون خانہ آئے اور وہ سلیکٹ کر کے دیں کہ آج تم یہ پہن کے جاؤ. اسلامی معاشرے میں عورت کی بادشاہی اس کے گھر پر ہوتی ہے، اور بڑی حد تک ہماری عورت اپنے گھر میں بادشاہ ہے. کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے اختلافات اور چھوٹی موٹی بات یہ ہوتی رہتی ہے اور ہر جگہ پر ہوتی ہے، یہ صرف خاندانی زندگی میں نہیں باہر کی زندگی میں بھی ہوتی. کیا وہ عورتیں جو دفتروں میں جا کر کام کرتی ہیں وہاں انہی کی بالادستی ہوتی ہے یا اس کے مقابلے میں مردوں کی بھی کہیں ہوتی؟ لیکن اس کو موضوع بحث کیوں نہیں بنایا جاتا، اور صرف ایک گھر کے اندر ہی عورت کے ظلم و ستم کا کیوں رونا رویا جاتا ہے؟ خیر یہ باتیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اسلام نے اگر مرد کو 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی تو کیوں دی؟ پہلی بات یہ کہ یہ ایک رخصت ہے، حکم نہیں، واجب کے درجے میں کہ ضرور کرو. اس لیے کہ اگر یہ بیسک نارم ہوتا اور ہر مرد 4 شادیاں شروع کر دیتا تو آپ دیکھیں کہ کیا اتنی عورتیں ہر معاشرے کے اندر ہیں کہ ہر مرد 4 شادی کرے؟ اور اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے 4 نہیں کی وہ گناہگار ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی امر واجب نہیں، یہ کیا ہے؟ رخصت. پھر اگر یہ رخصت ہے تو خصوصی طور پر اس کا تعلق، جیسے اس آیت میں یتیموں کے معاملے میں بات ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے بعد 70 مرد ایک معاشرے کے اندر سے جو شہید ہو گئے، تو بہت سی عورتیں شوہروں کے بغیر ہو گئیں اور پھر ان کی بچیاں باپ کے بغیر ہو گئیں، تو یتیموں کے مسائل بھی آئے اور بیواؤں کے بھی. اور ایسی ہی صورت کسی بھی معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے کہ جہاں بہت ساری عورتیں بے گھر ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے کسی گھر کا انتظام کرنا ایک فطری ضرورت ہے، اور اس کے بہت سے اور حل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حل اسلام نے پیش کیا ہے. تو اس میں اس رخصت کی ایک وجہ، ساری وجوہات نہیں ہے یہ کہ صرف مجبوری کے تحت، ایسی کسی مجبوری یا ایمرجنسی کی کیفیت میں نہیں، بہت سے اسباب میں سے ایک سبب اجازت کا یہ بھی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک مرد کی طبعی ضرورت، ایک فطری ضرورت بھی اس کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ سب کی جسمانی ضروریات، جیسے غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا کھانا کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے دگنا کھانا پڑتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ کھاتے ہیں. تو اسی طرح سیکشل نیڈ بھی مختلف مردوں کی مختلف ہو سکتی ہے، اور ایسے میں اگر قانونی پابندی لگا دی جاتی کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ نکاح کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اور بہت سی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا کہ انہیں نکاح کے بغیر ایک مرد کی پیاس بجھانی پڑتی، جیسا کہ آج کل مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ شادی کو تو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن دوسری طرف حرام کے پورے راستے کھول دیے گئے. اس میں بھی متاثر پھر کون ہوا؟ عورت متاثر ہوئی. سنگل پیرنٹس کے نام سے بے شمار عورتیں, یعنی باقاعدہ ایریاز ہیں جس میں فلیٹس بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, کہ جس کے اندر تنہا عورتیں رہتی ہیں, کسی کے پاس ایک بچہ, کسی کے دو, کسی کے چار, کسی کے پاس مختلف مردوں سے رنگ رنگ کے بچے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں وہاں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مرد چھوڑ کر کہیں اور عیاشی کر رہا ہے, اور یہ عورت بغیر باپ کے بچوں کو پال رہی ہے. اور اگر عورت خود نہیں پال رہی تو حکومت پال رہی ہے. مرد نے جب قوام بننے سے آزادی حاصل کر لی, کیونکہ عورت کی آزادی کی باتیں ہوتی ہیں, تو اصل آزادی جو لگتا ہے مرد کو ملی ہے. نام عورت کا لگایا گیا حالانکہ آزادی مرد کو ملی. وہ آزاد ہے, وہ کہیں جہاں چاہے جائے. وہ ایک عورت کے ساتھ چند دن رہتا ہے, جب وہاں سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے, دل بھر جاتا ہے, تو اسے چھوڑ کے کہیں اور, پھر کہیں اور, پھر کہیں اور. اور یہ عورتیں اس شخص کی ذمہ داری کو بھی اٹھا رہی ہیں, اس کے بچے کو جنم دے کر یا پال کر یا کسی بھی طرح. اور اگر کوئی عورت اس قابل نہیں تو پھر فوسٹر پیرنٹس, اگر وہ نہیں سبب تو کچھ اور ہومز وغیرہ. تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ گیا, بکھر کر رہ گیا, جو سبب بنا بہت سارے جرائم کا. وہ گھر جو آج سے 50 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوئے, ان کے نتائج آج مغربی معاشرہ بھگت رہا ہے, بہت سے جرائم اور نفسیاتی امراض کی شکل میں. پھر اسی طرح اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تو عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ, کہ انصاف کرو. کیونکہ اگر کوئی مرد انصاف نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے, جس شخص کی 2 بیویاں ہوں پھر وہ عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا. اور یہاں بھی کیا فرمایا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کرو. او ما ملکت ایمانکم, یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. لانڈی, لانڈی کی کیا حیثیت ہے, یہ بھی ایک ہاٹ ایشو ہے, آگے 5ویں پارے کے شروع میں آئے گا, تفصیل سے بات ہوگی. ذالک ادنی اللہ تعولو, یہ زیادہ قریب تر بات ہے کہ تم زیادتی نہ کرو, یعنی اس طرح تم زیادتی سے بچ سکو گے. یعنی ایک پھر کیوں کرو کہ زیادتی سے بچ سکو. امام شافی نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے تعولو کا, کہ کہیں زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ. اللہ تعولو, کہ کہیں عیالدار نہ ہو جاؤ. مثلا اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں اور 4 سے بچے ہو رہے ہیں, تو اگر ایک بیوی سے 2 سال بعد ایک بچہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک کی بجائے 4 بچے ہوں گے, اور اس سے کیا ہوگا, عیال خاندان بہت بڑھ جائے گا. اور ایک مرد کی ہو سکتا ہے ایسی حیثیت نہ ہو معاشی کہ وہ اتنے سارے بچوں کو پال سکے اور ان کے حقوق ادا کر سکے. تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ پھر فواحدتن, ایک ہی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اللہ تعولو 2 وجوہات کی بنا پر کیا ہے, فواحدتن, ایک ہی رکھو. آپ دیکھیں کہ تعدد ازواج جو ہے, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وجہ سے جو تان کیا جاتا ہے, اور عموماً کرسچنز کی طرف سے, آپ دیکھیں کہ یہی کرسچنز جو اپنے دیگر کئی پیغمبروں کو مانتے ہیں, مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, ان کے ہاں بھی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. اگر ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیگر مذاہب میں, ہندوازم کو دیکھیں, ہندو دھرم کو یا دیگر مذاہب کو, وہاں بھی تعدد ازواج ہر دور میں ملتا ہے. مختلف تہذیبوں میں آپ دیکھ لیں, مختلف بادشاہوں کے آپ دیکھ لیں, یعنی مسلمانوں کے علاوہ کی بات کریں, ان سب جگہوں پر ملتا ہے. لیکن یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک عام حصہ نہیں رہا کہ ہر مرد کے ساتھ ایسا ہی ہو یا ہر گھر میں یہی کچھ ہو, ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک رخصت بہرحال رہی ہے اور وہی رخصت اسلام نے بھی دی. ایک سروے رپورٹ میں آیا ہے کولمبیا یونیورسٹی سے چھپنے والی ہوم میڈیکل گائیڈ 1995 کے پیج 184 پر, ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 12 سے 18 سال تک کی عمر کے 80% نوجوان لڑکے اور 75% لڑکیاں جنسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور سروے ہے جس کے مطابق امریکہ میں اگر تمام بالغ مردوں اور عورتوں کی شادی کر دی جائے تو بھی 8 ملین خواتین بچ جائیں گی, یہ موجودہ حالات کے مطابق. یعنی سب مرد عورت جو بھی بالغ ہیں ان کی اگر شادی کر دی جائے تو بھی 8 ملین خواتین ایسی رہ جائیں گی کہ جن کے لیے شوہر نہ ہوگا. تو ان 8 ملین عورتوں کے لیے شادی کا ذریعہ نہ ہونا کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں کہ 8 ملین عورتیں گھر کے بغیر رہیں, شوہر کے بغیر ہوں؟ ان کے لیے سیٹسفیکشن پھر ہونے کے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کیا کریں, حرام طریقہ اختیار کریں. پھر امیجن کریں نا موجودہ صورتحال, اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ملک ہے جس میں 8 ملین عورتوں کے لیے شوہر میسر نہیں. اب ان 8 ملین عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا ایک سے زیادہ شادی کی اجازت جو اسلام نے دی, ان کے مذہب میں کوئی نہیں, یہ ایک زیادتی کی بات ہے. کیونکہ عورت کہتی ہے نا کہ اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے 4 کی اجازت دے کر. یہ وہ عورت کہتی ہے جس کو گھر بھی میسر ہے, جس کو سب کچھ زندگی کی راحتیں آرام ملے ہوئے ہیں, جس کے بچے بھی ہیں, وہ تو کہے گی. اس کے لیے تو واقعی ایک مشکل ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور عورت داخل ہو. لیکن اب ان 8 ملین خواتین سے پوچھئے یہ کیا کہتی ہیں, یہ بھی یہی کہیں گی کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت ظلم ہے, عورت پر ظلم ہے, یہ عورت پر ظلم ہے, یا ان عورتوں کا بغیر گھر اور بغیر شوہر کے ہونا ان پر ظلم ہے, کون سا بڑا ظلم ہے؟ جبکہ ایک مرد کو کس چیز کا پابند کیا گیا کہ دوسری بیوی کرنا ہے تو عدل کرنا ہوگا کہ پہلی بیوی کے حقوق متاثر نہ ہوں. سب کچھ وہ اس کو دینا ہوگا جو دوسری کو دو گی. تو اس طرح ظلم تو نہیں کیا گیا, ظلم تو اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ پہلی کو بالکل بھول جاؤ اور نئی کے ساتھ تم چل نکلو, جو عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر دوسری شادی ہے تو پہلی بالکل بھولی بھلائی ہو جاتی, اس کے ہر حق کو مار دیا جاتا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں, یہ تو بڑی سخت وعید ہے. قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ انسان اٹھے گا, آدھا انسان. اور ایسی صورتحال 8 ملین والی کسی بھی اور ملک میں ہو سکتی ہے. پھر اور ایسی ہی عورت جو اعتراض کر رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ اس کا شوہر شادی تو صرف اس سے کیے ہوئے, لیکن شادی سے باہر بے وفائی وہ بہت جگہ کر رہا ہے, بہت سی عورتوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں. کیا یہ چیز عورت کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں. کہ اس کا شوہر ایک حرام کام کرے اور ہر غلط سلط عورت کے ساتھ تعلق قائم کر کے وہاں سے بیماریاں کیچ کر کے آ کے اس کو بھی بیمار کرے, جو ہو رہا ہے. ایڈس کیوں پھیلا؟ بہت سی بیماریاں گھر رہنے والی شریف عورتوں تک کہاں سے پہنچی؟ ایسے ہی مردوں کے ذریعے, کہ جنہوں نے شادی کے دائرے کے باہر ہر قسم کی عورت سے تعلقات قائم کیے, جہاں کوئی حد ہی نہ تھی, جہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا. تو یہ بالکل ایک ان نیچرل بات ہے کہ قانون کے دائرے میں یہ کہا جائے یا قانون بنایا جائے کہ صرف ایک شادی ہوگی, یہ پاسبل نہیں. اور اگر بنا دیا جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ بہت سی عورتوں ہی پر ظلم ہوگا کہ ایک مرد ان سے تعلق تو قائم رکھ رہا ہے، نہ ان کا شوہر بنتا ہے، نہ اس کے بچوں کا باپ کہلاتا ہے، نہ ہی نہ نفقہ دیتا ہے، نہ ہی پروٹیکشن دیتا ہے، نہ ہی اس کو ایک مستقل کیئر حاصل ہے۔ اسی لیے تو خفیہ شادی منع کی گئی۔ خفیہ شادی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، وہ نکاح شمار ہی نہیں ہوتا، نکاح کی شرائط میں سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، کیونکہ یہ بھی عورت پر ایک ظلم ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ عظیم ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ، اس کے بعد یورپین ممالک کے مردوں کی شدید کمی ہو گئی تھی کہ عورتوں کو شوہر نہیں ملتے تھے۔ لہذا جو لڑکی اس چیز میں کامیاب ہو جاتی کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ اس حد تک اپنے شوہر پر، یعنی اپنے شوہر کی وجہ سے، یعنی فخر محسوس کرتی اور اپنے آپ کو اس طرح اس پہ قربان کرتی کہ اپنا نام تک بھلا دیتی تھی، وہ صرف مسز کہلاتی تھی۔ یہ جو مسز کا رواج ہوا ہے، یہ یہیں سے ہوا ہے کہ عورت کے لیے یہ بات باعث فخر تھی کہ اس کا کوئی شوہر ہے، وہ مسز سو اینڈ سو کہلاتی ہے۔ اس حد تک فدا ہوئی کہ اپنا نام بھلا دیا، اور ہم نے ان کی پیروی میں اپنے آپ کو اس میں ڈال لی، اب ہمارا بھی گزارا نہیں اس کے بغیر۔ کہتے ہیں عورت کو حقوق دیے جا رہے ہیں، آزاد کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام تک بلایا جا رہا ہے۔ صحابیات میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی، ان کے نام ہے اور ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے، شوہر کی طرف نسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا کبھی خدا نخواستہ انتقال ہو سکتا ہے، ڈیورس ہو سکتی، کچھ ہو سکتا ہے۔ آج یہ مسز فلاں ہے اور کل مسز فلاں نہیں۔ ہاں یہ ریئر کیسز ہیں، نعوذ باللہ، ہر کیس میں تو نہیں ہے۔ تو عورت کو اس کا اپنا نام دیا گیا۔ تو جس معاشرے میں عورت نے شوہر کی اتنی ضرورت محسوس کی کہ اپنا نام تک قربان کر دیا، اسی معاشرے میں آج عورت ایک شادی کی اجازت کا مطالبہ کر کے اور اس کو اپنا حق سمجھ کے خود اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ایک سے زائد شادی کی اجازت نہ ہونا، یہ چار کی رخصت نہ ہونا، بالکل ایک ان نیچرل چیز ہے۔ اور اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس اجازت سے اس کے حق پہ زد پڑ رہی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کا حق چھین کے نہیں دوسری کو دیا جا رہا، اس کا حق اسی کو دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور اس کے حق میں کچھ شریک ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے حق میں ایک اور شریک ہو رہی ہے، تو وہ عورت جس کا پہلے کوئی حق ہی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سر پہ چھت ہی نہیں تھی، اس کو حق بھی تو دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک عورت پہ تھوڑی سی اس کو کسر لگ رہی ہے، تو ایک عورت ہی کو پناہ بھی تو مل رہی ہے، وہ بھی تو عورت ہے۔ عورت جب حق کی بات کرتی ہے تو صرف اپنے ذاتی حق کی کیوں بات کرتی ہے؟ سب عورتوں کے حق کی بات کیوں نہیں کرتی؟ اور یہ بھی جو عورتوں کے حقوق کے نام پر اس ایشو کو بہت بڑا ایشو بنا کے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ بھی صرف چند عورتوں کے حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ 8 ملین کے حقوق کیوں بھول جاتے ہیں؟ یا 8 ملین کو صرف حرام کی زندگی بسر کرنے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کہ اگر انہوں نے برتھ کنٹرول کے طریقے سیکھ بھی لیے ہیں، تو بھی 8 ملین میں سے 4 ملین تو ان سارے طریقوں کے باوجود کچھ نہ کچھ جنم دیں گی، کیونکہ یہ بھی عورت کی ایک فطری ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ ہو سکتا مرد کو انٹرسٹ نہ ہو، عورت کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک فطرت کی ارج ہے کہ وہ ماں بنے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچیاں کیا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گڑیا اٹھا کے ان کو دودھ پلا رہی ہیں، نیتیاں بدل رہی ہیں، معلوم، حالانکہ کسی نے ان کو ٹریننگ نہیں دی ہوتی۔ اچھا، اس کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسی سیمینار میں شریک تھی کہ جس میں اس بات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عورت کو کس طرح اس قابل بنایا جائے کہ ملک کی ترقی میں حصہ لے سکے۔ تو ان کا کہ یہ ہمیں بہت بنیادوں سے کام کرنا ہوگا، کہ ہمیں اپنا نصاب بدلنا ہوگا، اور نصاب میں جو ماں کی گود میں بچہ دکھایا جاتا ہے، اس تصویر کو کاٹنا ہوگا۔ اور یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو گڑیا خرید کر دو, انہیں ٹریکٹر کیوں نہ دو, ان کو بھی گاڑیوں سے کھیلنے کو کہو, یہ ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, کس کے نام پہ؟ حقوق کے نام پہ, کہ اسے گڑیا خرید کے نہ دو, گاڑی خرید کر دو تاکہ وہ گاڑی چلانا سیکھے اور بڑے ہو کر ملک کی گاڑی چلا سکے. تو یہ سب فطرت کے خلاف ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے عورت ہی نے نقصان اٹھایا,